الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو اور عزیزو, حاضرین و حاضرات, سامعین و سامعات, آج کے مجلس خصوصاً ہمارے بہت ہی محترم معزز اور مکرم پڑوسی اور ہمارے مالک مکان جناب سید طاہر حسن صاحب کے صاحبزادے جناب سید حافظ ربیع الحسن کی ختم تراویح کے موقع پر, ختم قرآن پاک تراویح میں اس موقع پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور ان کی فرمائش پہ عرض کر رہا ہوں. نیک گمانی ہے ان کی, بیچارے ہم سے نیک گمانی رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام الہی کا وہ ادب اور اس کی وہ قیمت عطا فرما دے, اس دولت کی اہمیت اور قیمت ہم سب کو عطا فرما دے کہ احادیث مبارکہ تواتر کے ساتھ آتی ہیں. قرآن پاک کی اتنی بڑی دولت ہے, کتنی اہم دولت ہے, کیسی زبردست نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس کس طرح بڑے بڑے واسطے دے کر قرآن پاک کی دولت کو اللہ تعالی سے مانگا ہے. ہمارے معاشرے میں لوگوں کو جو دیکھتے ہیں, ہم جس نظر سے دیکھتے ہیں, ہمارا معیار یہ ہے کہ بڑی گاڑی والے, بڑے بنگلے والے, مل اونر یا بڑے کاروبار کے مالک, بہت زیادہ کمانے والے لوگ باعزت ہیں, شرف والے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اشراف امتی حملۃ القرآن, کہ میری امت کے معزز اور شریف اور بڑے لوگ کون ہیں جن کے سینوں میں قرآن پاک ہے. ہاں, یہاں حدیث پاک بھی میں اس کا ترجمہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت چاہے کوئی تم میں اپنے پروردگار سے گفتگو کرنا, سو چاہیے کہ قرآن پڑھے. یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا گویا حق تعالی سے بات چیت کرنا ہے, احکم الحاکمین سے بات چیت کرنا. اور فرمایا کہ زیادہ غنی یعنی مالدار لوگوں میں قرآن کے اٹھانے والے, یعنی یہی اشراف امتی حفاظ قرآن پاک ہیں, یہ بڑے لوگ ہیں, یہ مالدار ہیں, یعنی وہ لوگ جن کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو رکھا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل کیا, اس سے بڑھ کر کوئی غنی نہیں ہے. اس پر عمل کرنے کی برکت سے حق تعالیٰ باطنی غنا عطا فرماتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ پر نظر رہتی ہے, لوگوں سے نظر ہٹ جاتی ہے, مخلوق سے نظر ہٹ جاتی ہے. فرمایا کہ چنانچہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرد کثرت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آیا کرتا تھا اور بار بار ان سے تقاضا کرتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا کہ جا اللہ کی کتاب پڑھ, یعنی قرآن پاک پڑھ. پھر بہت عرصے تک وہ نہیں آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر چونکہ اکثر آیا کرتا تھا تو آپ کو اس کی تلاش تھی. بہت عرصے کے بعد وہ دکھائی دیا تو آپ نے اس سے محبت میں شکوا فرمایا کہ بھائی تم کہاں تھے اتنے دن سے آئے نہیں تم. تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے اللہ کی کتاب پڑھنے کو کہا تھا, بس مجھے وہ چیز اس میں مل گئی جس نے مجھے عمر کے دروازے سے مستغنی کر دیا. قرآن پاک میرے دوستو وہ دولت ہے, ذرا مناجات مقبول لانا بھائی. تو قرآن پاک وہ دولت ہے کہ جس کو یہ دولت مل گئی اور اس کی سمجھ میں آ گئی کہ میرے پاس کیا ہے. سمجھ میں بھی تو آنا ضروری ہے کہ جوہری جوہر کو پہچانتا ہے, تو اللہ والا ہی اس کو پہچانے گا کہ کیا دولت ہمارے پاس ہے. تو جس کو یہ دولت سمجھ میں آ گئی وہ تمام کائنات سے مستغنی ہو جائے گا, کسی کے مال پر نظر اس کی نہیں جائے گی, کسی سے حاجت روائی کا کی امید نہیں رکھے گا سوا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جس نے تقوی اختیار کیا, ہماری نافرمانی سے بچا, گناہوں سے بچا اور توبہ و استغفار کرتا رہا, تو اس کو ہم مشکلات سے نکالیں گے. کسی مشکل سے ہی وہ حضرت عمر کے دروازے پہ آتا تھا نا. تو اب مشکل اللہ کا وعدہ ہے, احکم الحاکمین کا وعدہ, کہ ہم اسے مشکلات سے نکالیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. اب بتائیے, سمجھو کہ اس نے وہ آیت پا لی اس میں, اور پوری کلام الہی خود ایک ایسی بڑی دولت ہے کہ اس کا خالی ہونا ہی, دل کے اندر ہونا یا اس کا مسلسل پڑھنا تلاوت کرنا, یہی اللہ تعالیٰ سے یعنی امید لگا دیتا ہے, تعلق پیدا کر دیتا ہے, تعلق خاص پیدا کر دیتا ہے اور تمام مخلوق سے مستغنی کر دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز مانگی لائی, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کی یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے بزرگ ہستی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, جتنی اونچی چیز ہوتی ہے اتنی اونچی چیز مانگے گی نا, جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنی بڑی چیز مانگے گا, اتنی ہی معرفت اس کو ہوگی کہ مجھے کیا چیز, میں کس سے مانگ رہا ہوں اور کیا مانگنا چاہیے. احکم الحاکمین سے مانگ رہا ہوں اور مجھے کیا دولت ان سے مانگنی چاہیے. ہمارے دوست مزاحان ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک خان صاحب تھے, تو ان کو اچانک کوئی وہ چراغ مل گیا, جیسے بچوں کی کہانیوں میں ہوتا ہے, جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں بچوں کو بہلانے کے لیے, ان کو چراغ مل گیا. انہوں نے جو اس کو مٹی سے مانجا صاف کرا تو وہ رگڑ گیا, رگڑ لگنے سے اس میں سے کوئی جن نکلا. اب جو جن نکلا تو اس نے وہ اپنے معمول کے مطابق جو کہانیوں میں سنتے ہیں, اے میرے آقا بتاؤ تم نے مجھے آزاد کیا ہے, تمہارا میرے اوپر احسان ہے, بتاؤ میں تمہاری تین خواہشات پوری کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس وقت نہیں ہے, جلدی بتاؤ کیونکہ میں زمانے سے اس میں قید پڑا تھا, آج تم نے مجھے نکالا ہے تو میں تمہارا احسان جو ہے اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں, جلدی جلدی تین خواہشات پوری کر لو. اس نے کہا اچھا بھائی ایسا کرو, خان صاحب تھے نا, انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو کہ ایک بہت بڑا بنگلہ بناؤ 2000 گز میں, اور اس میں یہ ایسی فنیشنگ ہو اور یہ ہو وہ ہو, یہ کھٹ لو. جن نے بنا دیا اس کو. پھر کہا کہ اب اور دوسری خواہش کرو. اس نے کہا کہ دوسری خواہش یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے سیٹ لوگ بھی لاؤ, خالی بنگلے کا کیا کریں گے, بڑے بڑے سیٹ لوگ لاؤ اور کاریں بھی ہوں اور یہ بھی ہو. انہوں نے کھٹ سے کہیں سے اس میں منتر پڑا اور وہ آ گیا, سب بھر گئے اس میں, سیٹ صاحب بھی مالدار لوگ بھر گئے اس میں. اب کہا جلدی سے آخری خواہش بھی پوری کرو, جلدی بتاؤ. تو انہوں نے کہا مجھے وہاں چوکی دار لگا دو. اب اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے, جیسی گھٹیا سوچ ہوگی آدمی ویسے ہی گھٹیا چیز مانگے گا. کسی نے کہا کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں کعبۃ اللہ شریف میں, سنا ہے کہ وہاں پہلی نظر پہ پڑھتے ہی دعا قبول ہوتی ہے. تو میں نے کہا بھائی کیا مانگو گے؟ اس نے کہا ہم کہیں مانگیں گے کہ اللہ ہمارے ابا کو ایک بہت اچھی گاڑی دے دے. اب بتائیے یہ بھی ایک وہ ہے. اسی میں ایک شخص تھا, وہ کھڑا وہاں دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھ کو ایک 200 روپے کا سوال ہے, کعبۃ اللہ میں مانگ رہا ہے, اپنی حاجت سے مانگ رہا ہے. کوئی چھوٹی حاجت مانگتا ہے, کوئی بڑی حاجت مانگتا ہے اپنی اپنی ضرورت کے حساب سے. تو وہ 200 روپے مانگ رہا تھا, تو ایک مہمان آیا, اس نے کہا یا اللہ 1 کروڑ کا سوال ہے. تو وہ مہمان دولت مند تھا, اس کو 1 کروڑ چاہیے تھا. تو اس نے جب سنا کہ 200 روپے مانگ رہا ہے, اس نے 200 اپنی جیب سے نکال کے دیے. اس نے کہا بھائی تو میری مارکیٹ خراب نہ کر, تو جائے 200 روپے لے. تو ہر آدمی اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ظرف کسی کا ہوگا. تو آپ سوچو کہ وہ جو مانگ رہے ہوں گے تو وہ کیا مانگ رہے ہوں گے, کتنی بڑی چیز مانگ رہے ہوں گے. اچھا جب بڑی چیز مانگی جاتی ہے کسی سے تو اس کو واسطہ بھی دے دیتے ہیں, بھائی میں فلاں کا جاننے والا ہوں اور آپ تو بڑے سخی ہیں اور آپ نے تو فلاں کو بھی ایسا دیا تھا. اور یہ کس قدر واسطے سفارش لگاتا ہے کہ میں فلاں کا بھی جاننے والا ہوں, فلاں صاحب نے جو ہے ان کے واسطے سے, آپ تو ان کے یعنی وہ تو آپ کے بہت اچھے دوست ہیں تو آپ ان کی وجہ سے جو ہے میں بھی ان کا دوست ہوں, آپ مجھے وہ دے دیجیے. اب میں آپ کو یہ دعائیں پڑھ کے تھوڑی سی سناتا ہوں ترجمے کے ساتھ, کہ یہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے, کتنے بڑے بڑے واسطے دے کے مانگا ہے. یہ حدیث پاک کی دعائیں ہیں, اس میں سے ایک حدیث یہ ہے, اللہم انی اسألک. اب آپ دیکھتے جائیے گا کہ کتنے بڑے بڑے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں اور پھر مانگ کیا رہے ہیں. اللہم انی اسألک بمحمد نبیک و ابراہیم خلیلک و موسیٰ نجیک و عیسیٰ روحک و کلمتک و بکلام موسیٰ و انجیل عیسیٰ و زبور داود و فرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بکل وحی اوحیتہ او قضاء قضیتہ او سائل اعطیتہ او فقیر اغنیتہ او ضال ہدیتہ او غنی افقرتہ او ضال ہدیتہ وأسألك باسمك الذي وضعته على الأرض فاستقرت وعلى السماوات فاستقلت وعلى الجبال فرست وأسألك باسمك الذي استقر به عرشك وأسألك باسمك الطاهر المطهر المنزل في كتابك من لدنك وباسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك ان ترزقني القرآن العظيم وتخلطه بلحمي ودمي وسمعي وبصري وتستعمل به جسدي بحولك فإنه وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اب اس کا ترجمہ سنیے کہ یہ واسطے دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا. یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے بتوفیل. اب یہ واسطے شروع ہو گئے, جیسے ہے نا میں ان کا جاننے والا ہوں, وہ آپ کے بڑے مقبول ہیں, ان کے واسطے سے آپ مجھے یہ دولت عطا کر دیجئے. تو بتوفیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا بھی واسطہ دیا, کیونکہ آپ اللہ کے بعد آپ سب سے زیادہ برگزیدہ ہستی تھے, تو خود اپنا بھی واسطہ دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور جو کہ آپ کے نبی ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو تیرے خلیل ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام جو تیرے کلیم ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں, اور بتوفیل کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے, اور قرآن. اب دیکھیے قرآن کا بھی واسطہ تھا, کیونکہ قرآن ایسی عظیم الشان دولت ہے کہ قرآن کا بھی واسطہ دے رہے ہیں. وفرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ سارے واسطے چل رہے ہیں, اللہ کو واسطے دے رہے ہیں. وبکل وحی اوحیتہ, اور بتوفیل ہر وحی کے جس کو تو نے بھیجا ہو, اور ہر حکم کے جس کو تو نے جاری کیا ہو, اور بذریعہ ہر سائل کے جس کو تو نے دیا ہو, اور ہر محتاج کے جس کو تو نے تمنگر کیا ہو یعنی مالدار کیا ہو, اور ہر مالدار کے جس کو تو نے محتاج کر دیا ہو, اور ہر گمراہ کے جس کو تو نے ہدایت دی ہو, اور مانتا ہوں میں تجھ سے بتوفیل تیرے اس نام کے جس کو تو نے زمین پر رکھا تو ٹھہر گئی. کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ اب اس کی حیات اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی صفاتی نام سے قائم ہے, تو وہ زمین پر بھی کوئی نام اللہ کا ہے جس سے وہ ٹھہر گئی. وعلی السماوات فاستقلت, اور آسمانوں پر وہ نام رکھا تو وہ تھم گئے, اور پہاڑوں پر رکھا تو جم گئے. اور سوال کرتا ہوں میں تجھ سے بتوفیل اس تیرے نام کے کہ ٹھہرایا ہے اس سے عرش, ٹھہرا ہوا ہے عرش اس سے تہا. اور سوال کرتا ہوں بتوفیل اس تیرے نام کے کہ پاک ہے اور ستھرا ہے جو تیری کتاب میں تیرے یہاں سے اتارا گیا. اور بتوفیل اس تیرے نام کے جس کو تو نے دن پر رکھا تو روشن ہو گیا, اور رات پر رکھا تو اندھیری ہو گئی. اور بتوفیل تیری عظمت کے اور تیری بڑائی کے, اور بتوفیل تیرے نور ذات کے, یہ کہ نصیب کرے تو مجھے قرآن عظیم. کتنے واسطے دیے, کتنے بڑے بڑے واسطے دیے. کیا مانگا, ہم کیا مانگتے ہیں بھائی, یا اللہ بنگلہ دے دے, گاڑی دے دے, روزی دے دے, سب مانگو کوئی بات نہیں, جائز ہے, لیکن سب سے اعلیٰ دولت بھی تو مانگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دیا کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے، قرآن عظیم، اور پیوست کر دے اس کو میرے گوشت میں اور میرے خون میں اور میری سنوائی میں اور میری بینائی میں، اور اس پر عامل بنا دے میرے جسم کو. اصل بات یہ ہے، یعنی خون میں اور گوشت میں کیوں ڈال دے؟ کہ میرا ذرہ ذرہ قرآن پاک کا نمونہ بن جائے، سر سے لے کر پیر تک میرا بال بال قرآن پاک کا نمونہ بن جائے، اور میری سنوائی میں اور میری بینائی میں، اور اس پر عامل بنا دے میرے جسم کو اپنی قدرت اور قوت سے، کیونکہ نہیں ہے پھرنا معصیت سے اور قوت عبادت کی مگر تیرے ذریعے سے. دیکھا کیا مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں ایک دعا اور پڑھتا ہوں، بہت ساری دعائیں لیکن میں صرف دو دعائیں ذکر کروں گا یہاں. اور الحمدللہ ایک زمانے سے میرا معمول ہے، جو بھی توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں روزانہ تلاوت کی، میں ہر تلاوت کے بعد یہ دعا ضرور پڑھتا ہوں، اور دعائے ختم قرآن بھی پڑھتا ہوں. الحمدللہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب تم تلاوت کرو تو یہ دعائے ختم قرآن جو لکھی رہتی ہے ہر نسخے میں، اللہم آنس وحشتی فی قبری، یہ دعا بھی الحمدللہ میں پڑھتا ہوں، اور یہ دعا بھی پڑھتا ہوں جو اب میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس سے بے حد فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، یا ربی یا ربی یا رب، اللہم یا کبیر یا سمیع یا بصیر یا من لا شریک لہ ولا وزیر لہ ویا خالق الشمس والقمر المنیر ویا عصمت البائس الخائف المستجیر ویا رازق الطفل الصغیر ویا جابر العظم الكثیر ادعوک دعاء البائس الفقیر کدعاء المضطر الضریر اسألوک بمعاقد العز من عرشک وبمفاتیح الرحمت من کتابک وبالاسماء الثمانیۃ المکتوبۃ علی قرن الشمس ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی. فرمایا کہ یا رب، رٹ لگائیے اللہ کے اپنے رب کے نام کی، یا رب یا رب یا رب، جیسے کوئی بہت ہی محتاج اور فقیر آواز نہیں لگاتے ہیں، اللہ کے نام دے دے اللہ کے نام دے دے، اور یہاں تو لوگ مخلوق سے مانگ رہے ہیں، وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، یا اللہ، اے کبیر، اے سمیع، اے بصیر، اے وہ کہ نہیں ہے شریک اس کا اور نہ کوئی مشیر اس کا، اور اے پیدا کرنے والے آفتاب اور مہتاب روشن کے، اور اے پناہ مصیبت زدہ ترساں پناہ جو کے، اور اے روزی پہنچانے والے ننھے بچے کو، اور اے جوڑنے والے ٹوٹی ہڈی کے، میں مانگتا ہوں تجھ سے مانگنا مصیبت زدہ کا سا، محتاج مصیبت زدہ جیسے کس طرح بل بلا کے مانگتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، کا دعا المضطر الضریری کے محتاج کا سا مانگنا، بے قرار اور آفت زدہ جیسے آدمی ہوتا ہے اس کا سے سوال کرتا ہوں میں تجھ سے، بوسیلہ بند ہائے عزت کے تیرے عرش میں سے، اور بوسیلہ رحمت کی کنجیوں کے تیری آفت کے تیری کتاب میں سے، اور بوسیلہ ان آٹھ ناموں کے جو لکھے ہوئے ہیں رخ آفتاب پر، یہ کہ تو کر دے قرآن شریف کو بہار میرے دل کی اور کشائش میرے غم کی. دیکھیں کیا مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن عظیم کتنی بڑی دولت ہے. حدیث شریف میں ہے کہ تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا اور پڑھایا، اور حدیث میں ہے کہ افضل عبادت قرآن پاک کی قرأت ہے. اچھا، نماز کے اندر جو عام بغیر نماز کے جو آدمی تلاوت کرتا ہے، اس کے ہر حرف پر ہم جانتے ہیں کہ ایک نیکی ملتی ہے، اور ہر نیکی پر 10 کا وعدہ ہے، لیکن نماز میں پڑھنے سے اگر کھڑے ہو کر نماز میں پڑھتا ہے تو ہر حرف پر اللہ تعالیٰ اس کو 100 نیکی عطا فرماتے ہیں، 100، اور اگر نفل میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو اس کو ہر حرف پر 50 نیکی ملتی ہے. تو بہرحال افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ جس نے قرآن پڑھایا اور عمل کیا اس چیز پر جو اس میں ہے، پہنائے جائیں گے اس کے والدین کو تاج قیامت کے دن، جن کی روشنی زیادہ عمدہ ہوگی آفتاب کی روشنی سے دنیا کے مکانوں میں، جبکہ وہ آفتاب تم میں ہو. یعنی یہ والدین کے ساتھ انعام کا معاملہ ہے، والدین کو یہ انعام ملے گا حافظ کے. مگر یہاں ایک بات قابل ذکر ہے جو اکثر بیان کرنے سے رہ جاتی ہے یا مبہم طور پہ بیان کی جاتی ہے، کہ یہ پڑھنے سے یہ حافظ قرآن کون سا ہے کہ جس نے اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، یعنی منع کی ہوئی باتوں سے رک جانا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا. یہ وہ حافظ ہے. تو اس کے والدین کے ساتھ کیا انعام ہوگا قیامت کے دن, کہ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی, کہ گویا کہ گھر کے اندر اگر سورج آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی, اس سے بھی زیادہ روشنی اس کی ہوگی. تو پھر جو خود حافظ ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, اس کو اللہ تعالیٰ کس قدر انعامات سے نوازیں گے. تو فرمایا کہ اس کی روشنی اس سے بڑھ کر اس تاج کی روشنی ہوگی. بس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے ثواب کے بارے میں جس نے خود عمل کیا اس پر, یعنی جو خود حافظ ہوگا عمل والا اس کا کیا ہوگا. اور حدیث پاک میں ہے جس نے قرآن پڑھا پھر خیال کیا اس نے کہ کوئی خدا کی مخلوق میں سے اس نعمت سے بڑھ کر بھی نعمت دیا گیا ہے. قرآن دل میں ہے اور یہ سمجھا کہ اس نعمت سے بھی زیادہ کوئی بڑی نعمت دیا گیا ہے, مثلا مال میں, شان و شوکت میں, بادشاہت میں, تو پھر کیا ہے اس کا کہ جو اس کو ملی ہے سو بے شک حقیر کر دیا اس چیز کو جسے اللہ نے بڑا کیا ہے. یعنی قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی دولت, کلام الہی سب سے بڑی دولت ہے. تو اگر اس نے سوچا کہ میں تو حافظ ہوں, میرے پاس کیا ہے, یہ لوگ مالدار لوگ ہیں, ان کے پاس بہت کچھ ہے, بڑے غنی ہیں, تو اس نے حقیر کر دیا قرآن پاک کو اور بڑھا دیا اس چیز کو جس کو اللہ نے حقیر کیا ہے. یعنی دنیا ساری حدیث پاک میں ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی نظر میں اس کی حقیقت نہیں ہے. اور فرمایا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا, اتنی حقیر ہے دنیا. تو فرمایا کہ اس نے بڑھا دیا اس چیز کو جس نے اللہ نے حقیر کیا ہے, دنیا کو اللہ نے حقیر کیا ہے مال و دولت. تو فرمایا کہ قرآن جاننے والے کو تیزی کرنا نہیں زیبا ہے اس شخص سے جو تیزی کرے, اور نہ جہالت کرنا اس شخص سے جو جہالت کرے. معلوم ہوا کہ قرآن پاک جس کے سینے میں ہو اس کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ بہت نرم برتاؤ کرے اور بہت اچھے اخلاق سے پیش آئے, اور کسی کی جہالت ہو یا اس کے ساتھ ستانا ہو یا کوئی اس کی پریشانی کی بات پریشان کرے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ فصفح صفح الجمیل, اس سے خوبصورتی کے ساتھ الگ ہو جاؤ, اس کو معاف کر دو, الگ ہو جاؤ. تو یہ ہے کہ قرآن پاک جس کے سینے میں ہو اس کو یہ دو خصلتیں اس کے اندر ضرور آنی چاہیے کہ دوسرا تیزی کرے لیکن یہ تیزی نہ کرے, دوسرا جہالت کرے یہ جہالت نہ کرے, بلکہ معاف کر دے اور ڈر گزر کرے بسبب عزت قرآن کے کہ میرے سینے میں قرآن ہے. جیسے روزے کا حکم ہے نا کہ روزے کے اندر کوئی آدمی تیزی کرے جہالت کرے تو آپ اس سے کیا کہیں گے, حدیث پاک میں کیا ہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں. اسی طرح سے جیسے ہی جو حافظ قرآن ہے وہ دل میں یہ خیال کرے کہ میرے سینے میں قرآن ہے, مجھے زیبا نہیں دیتا کہ میں کسی کے ساتھ جھگڑا کروں, لڑوں, جھگڑوں, تو قرآن کا حکم ہے کہ اس سے خوبصورتی کے ساتھ الگ ہو جاؤں, اس کو درگزر کروں. تو فرمایا کہ اگر انہوں نے قرآن کے علم سے بڑھ کر کسی چیز کو سمجھا تو جس چیز کو خدا نے بڑا کیا تھا اس کو حقیر کر دیا, اور حاکم جس چیز کو بڑا کرے اس کا حقیر کرنا کس قدر بڑا جرم ہے. اور اہل قرآن کو چاہیے کہ لوگوں سے جہالت اور بد اخلاقی سے نہ پیش آویں, کہ قرآن کی عزت اور عظمت اسی بات کو چاہتی ہے, اور اگر ان سے کوئی جہالت کرے تو اس کی جہالت کو معاف کر دیں. اور بھی بہت ساری احادیث پاک ہیں مگر وقت ظاہر ہے مختصر ہوتا ہے, تو انشاءاللہ تعالی پھر یہ پڑھ کر سناؤں گا چند باتیں جو میں نے نوٹ کی ہیں اپنے حضرت کے واز سے, جو عظمت حفاظ کرام یہ واز یہاں رکھا ہوا بھی ہے اس میں سے بعض باتیں. ایک تو یہ کہ قرآن پاک بہت بڑی دولت ہے, اس کا ادب ظاہری بھی ہونا چاہیے باطنی بھی, ظاہری بھی ادب ہو باطنی ادب تو اس کے اعمال ہیں, اس کے اچھے اخلاق کو اپنانا ہے. تو ظاہری ادب یہ ہے کہ قرآن پاک کا نام بھی ادب سے لینا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن پڑھا, میں قرآن پڑھ نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ تو قرآن شریف کہے یا قرآن مجید کہے, قرآن کریم کہہ دے, ان میں سے کوئی, تو اس طرح سے نام لینا. اسی طرح جیسے مقدس مقامات ہمارے مدینہ شریف ہے, مکہ مکرمہ ہے, اس کا بھی ادب یہ ہے کہ خالی صرف مکہ یا مدینہ نہ کہے بلکہ مکہ شریف کہہ دے, مکہ المکرمہ کہہ دے, مدینہ شریف کہہ دے, تو یہ ادب کی بات ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ از خدا جوئم توفیق ادب, بے ادب محروم مند صدر. ادب بڑی چیز ہے, ادب بہت چیز ہے, بڑی چیز ہے. بہت سے لوگ ان پڑھ اور بے عمل تھے لیکن صرف اور صرف ادب کی وجہ سے. کس کا ادب؟ قرآن پاک کا ادب, کتابوں کا ادب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, علماء کا ادب, والدین کا ادب, جو بھی بڑا ہے اپنے سے اس کا ادب. ایک واقعہ آتا ہے غالباً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے, یہ کسی بزرگ کا ہے, کہ وہ بزرگ وضو کر رہے تھے نہر پر, اور جس جگہ وہ وضو کر رہے تھے وہاں پر ایک دیہاتی بھی آ گیا, تو جو دیہاتی بیٹھا وضو کرنے تو اس نے دیکھا کہ امام صاحب کی جو ہے نیچے ہے جگہ, یعنی پانی ان کی طرف بہ رہا ہے اور میں اونچائی پر ہوں, تو اس نے دیکھا کہ میرا مستعمل پانی امام صاحب کی طرف جا رہا ہے, تو وہاں سے اٹھ کر وہ نیچے کی طرف آ گیا امام صاحب کے, تو اسی بات پر اس ادب پر ہی اس کی بخشش ہو گئی. کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بخشش ہو گئی, کہا بھائی تمہاری بخشش کیسے ہوئی, کہا بس یہ ادب کیا تھا امام صاحب کا کہ میرا پانی مستعمل وضو کا ان کی طرف جا رہا تھا, میں نے سوچا کہ ان کا پانی میری طرف آئے تو میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا, یہ ادب اس نے کیا. تو ادب بڑی چیز ہے. تو فرمایا کہ از خدا جوئم توفیق ادب, بے ادب محروم مندل فضل رب, کہ جو بے ادب ہوتا ہے ادب نہیں کرتا فضل رب سے محروم ہو جاتا ہے. تو قرآن پاک کا ظاہری ادب بھی ہو اور باطنی ادب بھی ہو. تو بعض لوگ اس کے اوپر ٹوپی چشمہ وغیرہ رکھ دیتے ہیں. قرآن پاک سب سے بڑی دولت ہے, سب سے عظیم الشان, سب سے قیمتی چیز ہے, سب سے زیادہ ادب والی چیز ہے, لہذا اس کے اوپر حدیث شریف کی کتاب بھی نہیں رکھیں گے, اس کے اوپر فقہ کی کتاب بھی نہیں رکھیں گے, کوئی چشمہ ٹوپی بھی نہیں رکھیں گے, سب سے اعلیٰ اور اچھی جگہ پر اس کو رکھیں گے اور اس کے جزدان کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے. بعض جگہ ہم گئے مساجد کے اندر گئے, ابھی ہمارا سفر تھا پنجاب کا, وہاں پر دیکھا کہ وہاں قرآن پاک اتنی بوسیدہ حالت میں رکھے ہوئے ہیں, اس قدر ضعیف اور میلے کچیلے جزدان. الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے اس کو الماری کو مسجد کے اندر صاف بھی کیا, پھر وہاں ہمارے ساتھیوں نے وہاں بےچارے غریب لوگ تھے لیکن ایسے غریب لوگ نہیں تھے, بعض دیہاتی بھی بڑے مالدار ہوتے ہیں, زمیندار ہوتے ہیں, تو قرآن پاک کا ادب نہیں معلوم تھا ان کو. الحمدللہ ہمارے ساتھی نے اس کو صاف کیا اور بوسیدہ قرآن پاک الگ نکال کے ان کو دیے اور ان کو ہمارے ساتھیوں نے پیسے بھی دیے کہ آپ یہاں اچھی الماری صاف ستھری بنائیں, کلام اللہ شریف ہے, اس کا ادب ضروری ہے, تو اچھی سی الماری بنائیں اور اچھے نسخے منگوا کر جو ہے یہاں پر رکھیں. ان کو پیسے بھی دیے الحمدللہ, خوش ہو گئے وہ, ان کو معلوم بھی ہوا کہ قرآن پاک کا ادب ہے. تو قرآن پاک کو جو ہے اچھے طریقے سے جزدان ہو سکے تو اس کو خوشبو لگا کے, اب یہ نہیں کہ لکھ کے بھول گئے اب وہ مٹی بھی پڑ, یہ نعوذ باللہ تعالی من ذالک. بھائی کلام اللہ شریف تو روزانہ پڑھنے کے لیے ہے, روزانہ پڑھیں, اس کے جزدان کو بھی اچھی حالت میں ہونا چاہیے, ظاہر بھی اچھی حالت میں ہونا چاہیے اس کو, تو ایک ادب یہ بھی ہے. اور قرآن پاک کا جو یہ میں نے ابھی عرض کیا تھا, یہ میں نے پوائنٹ اس لیے نوٹ کر لیے کہ تاکہ بیان طویل نہ ہو جائے, جلدی جلدی میں نکات بیان کرتا ہوں. تو قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ بچے اس کو حفظ کر لیتے ہیں, 30 پارے حفظ کرنا آسان نہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اتنی موٹی کتاب, میں کہتا ہوں اس کی آدھی بھی نہیں, پاؤ کتاب بھی کسی کو دے دیں کسی اور مضمون کی, وہی بچہ جس نے پورا قرآن پاک حفظ کیا ہو, وہی بچہ جو مدینے میں مدرسے میں جس کی ذہانت کا شور ہو کہ بھائی یہ بہت ذہین ہے جلدی یاد کر لیتا ہے, اسی بچے کو آپ اس کا پاؤ والیوم دے دیں وہ حفظ نہیں کر سکے گا اس کو جیسا قرآن. تو یہ اپنی صلاحیت سے نہیں ہوتا بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے, خدا تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے, یہ خاص چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ جن سے اللہ تعالیٰ یہ کام لیتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ سینوں میں محفوظ کرنا خدا کا کام ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے, ہم ہی اس کو محفوظ کریں گے. آج یہ سینوں میں محفوظ ہے کہ اگر کوئی دشمن چاہے نعوذ باللہ کہ ساری دنیا کے یہ نسخے جو ہے وہ اس کو کسی طرح سے ضائع کر دے تو, لیکن یہ سینوں میں قرآن کہاں سے ضائع کرے گا. تو معلوم ہوا کہ اس کی حفاظت کرنا اللہ نے اپنی ذمہ داری لی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذمہ داری, اور ہم چنے ہوئے لوگ ہیں جن لوگوں کے سینوں میں قرآن پاک ہے. تو اتنی بڑی عطا اللہ تعالیٰ کی ہے, تو جس کے سینے میں قرآن ہے اس کا بھی جو ہے ادب لازم ہے, دوسروں کو بھی اس کا ادب لازم ہے, اور خود اس کو اپنی اس دولت کا ادب لازم ہے کہ میں اس کے احکامات پر پورا پورا عمل کرنے والا ہوں اور اس کی منع کی ہوئی باتوں سے پورا پورا رکنے والا ہوں. ایک ادب کے معاملے میں ہمارے حضرت نے قصہ بھی سنایا کہ مدینہ منورہ میں مولانا آفتاب عالم صاحب ایک ہیں جو مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے. تو سعودی عرب میں یہ مشہور واقعہ ہے کہ ان کی قبر کو 3 مرتبہ کھودا گیا, کیونکہ وہاں 6 مہینے کے بعد قبروں کو برابر کر دیتے ہیں اور دوسرا مردہ دفنا دیتے ہیں, تو 3 دفعہ ان کی قبر کو کھودا گیا 6 مہینے کے عرصے کے بعد, وقفے کے بعد. تو دیکھا کہ ان کا جسم مبارک ویسے کا ویسے ہی تازہ تھا, کفن بھی پرانا نہیں ہوا تھا. 3 دفعہ کھودا سعودی عرب کی حکومت نے, لیکن جب 3 دفعہ بھی وہی حال دیکھا تو پابندی لگا دی کہ اب آئندہ اس قبر کو نہیں کھولنا ہے. تو ان کے صاحبزادے سے ہمارے حضرت نے پوچھا, اور اس وقت حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے شیخ تھے وہ بھی موجود تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ آخر کوئی مولانا کا کوئی عمل ایسا تھا, کیا بات تھی؟ تو ان مولانا کے صاحبزادے نے فرمایا کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کسی حافظ کی طرف پیر نہیں کرتے تھے, کہتے تھے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے, میں قرآن کی طرف پیر نہیں کرتا. تو یہ ان کو ادب کا ایسا انعام ملا. تو میرے عزیزو, قرآن پاک کا ظاہری ادب بھی ہو اور باطنی ادب بھی ہو. اور قرآن پاک کی یہ عجیب بات ہے, خدا تعالیٰ کی شان ہے یہ, یہ امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ ہے کہ ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ, آپ کا سب سے محبوب عمل کیا ہے, کیا عمل آپ کو پسندیدہ ہے بندے کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے آواز آئی کہ اے امام احمد, قرآن پاک کو پڑھنا, قرآن پاک کی تلاوت ہے. تو انہوں نے پوچھا خواب میں ہی کہ یا اللہ, سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ تو آواز آئی کہ سمجھے یا بلا سمجھے, سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھ کر پڑھو, دونوں طرح مجھے محبوب ہے. اللہ کا کلام ہے بھائی, احکم الحاکمین کا کلام ہے. تو بغیر سمجھے جو پڑھتا ہے, بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ بغیر سمجھے جو پڑھتا ہے اس کو خدا تعالیٰ اور زیادہ محبت دیتے ہیں, کیونکہ جب دیکھتا ہے کہ یہ سمجھتا بھی نہیں پھر بھی میرے کلام سے اس کو اتنا لگاؤ ہے, تو اور زیادہ اس کے اوپر محبت اور رحمت نازل ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کے نہ پڑھے, سمجھ کے پڑھنے میں اور زیادہ اجر و ثواب ہے کیونکہ اس پر عمل بھی وہ اور زیادہ کرے گا, لیکن بغیر سمجھے بھی پڑھنا فائدے سے خالی نہیں, زبردست فائدہ ہے. بعض لوگوں نے یہ بددینی پھیلا رکھی ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ, کوئی فائدہ نہیں ہے, نعوذ باللہ. میرے حضرت فرماتے تھے کہ یہ بددین ہیں اور جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف الگ ہے, لام الگ ہے, میم الگ ہے, اور ہر حرف پر ایک نیکی اور اس پر 10 کا وعدہ ہے. تو اس طرح الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ 30 نیکیاں ہوں گی, یہ حدیث پاک میں موجود ہے. تو بتائیے الف لام میم کے معنی کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ حروف مقطعات ہیں, ان کے معنی کوئی نہیں بتا سکتا, تو پھر کیسے ثواب مل گیا بغیر سمجھے پڑھا تو؟ تو اس لیے اس سے ثابت ہوا کہ بغیر سمجھے پڑھنا بھی فائدہ ہے, ہی فائدہ ہے, سمجھ کر پڑھو چاہے بلا سمجھے پڑھو. اور خدا تعالیٰ نے یہ اپنی ذمہ داری بنائی ہے اس کی حفاظت کی, تو اس کے جو ہے الفاظ کی بھی حفاظت ہے اس میں, اور معنی کی بھی حفاظت کا وعدہ کیا ہے, کیونکہ بہت سی آیات کی تفاسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے اور بہت سی تفاسیر صحابہ نے فرمائی ہیں. تو پہلے جو آج کل جو یہ چل چکا ہے رواج کہ فلاں انجینئر صاحب قرآن پاک کی تفہیم کریں گے, آج کل انجینئر اور ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں اور عجیب عجیب لوگ اس میں آ گئے ہیں, اور عربی انہوں نے پڑھی اور اپنا اپنا مطلب گڑھ کے. آپ دیکھیے جو لوگ ایڈکٹ ہیں یہ موبائلوں پہ بیانات سننے کے, یوٹیوب پہ اور اس پہ, وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں آج کل کہ ہم کس کی بات مانیں, وہ کہتا یہ, وہ کہتا یہ, وہ کہتا یہ. ارے جو علماء بزرگوں کی تفسیریں ہیں وہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ صحابہ کی تفسیریں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفاسیر علماء نے نقل کی ہیں, تو ہم ان کو فالو کریں یا ان انجینئروں کو فالو کریں جنہوں نے عمر بھر تو لگائی انجینئرنگ سیکھنے میں, اور ڈاکٹر نے لگائی ایف سی پی ایس کرنے میں, کیسے لگے بھائی آپ کو 10 سال انہوں نے ایف سی پی ایس. اب اگر یہ عربی سیکھ کے قرآن کا ترجمہ کرنا شروع کر دیں تو آپ عقل سے سوچئے کہ یہ مناسب ہوگا ان کو فالو کرنا, یا اس شخص کو فالو کرنا مناسب ہوگا جس نے ساری عمر قال اللہ قال رسول پڑھا, بزرگوں سے پڑھا, علماء سے پڑھا, اور اس کے اندر تفسیر کرنے میں بزرگ یہ فقہا فرماتے ہیں کہ 18 قسم کے علوم چاہیے ہوتے ہیں تب وہ تفسیر بیان کر سکتا ہے, ورنہ تفسیر کے وہ قابل نہیں ہوتا. اور یہاں ڈاکٹر اور انجینئر ذرا سی عربی سیکھ کر قرآن پاک کا آئیے قرآن کو سمجھیں, ایک فتنہ یہ بھی چلا ہوا ہے, آئیے قرآن کو سمجھیں, وہ مل کر اپنا وہ ٹاکرا اور مذاکرہ کرتے ہیں, اور ہمارا تو یہ خیال ہے جی, ہمارا یہ خیال ہے جی, اپنی رائے وہ ہوائی تصویر بنا کر بہت اونچی بلڈنگ بنا لیتے ہیں, لیکن میرے دوستو اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان گمراہوں کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور سچا راستہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن, کہ میری امت کے معزز اور بڑے لوگ کون ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے. اور آگے فرمایا واصحاب اللیل, کہ وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تہجد کا بھی اہتمام کریں, تہجد کا بھی اہتمام کریں, اس لیے جس کے سینے میں قرآن ہے تو وہ تقاضا کرتا ہے, جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن کا ظاہری ادب بھی ہے, تو قرآن پاک کا جزدان بھی صاف ستھرا ہو, اس میں خوشبو بھی لگی ہوئی ہو. تو میرے حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں خود قرآن ہو تو اس کا ظاہر کتنا پاک صاف ستھرا ہونا چاہیے, خوشبوؤں میں بسا ہونا چاہیے. تو کیا اس کا طریقہ ہے؟ گھبرائیے نہیں, تہجد زیادہ مشکل نہیں ہے. آپ رات کو نہیں اٹھ سکتے, درمیان شب نہیں اٹھ سکتے, تہائی شب میں نہیں اٹھ سکتے. آسان طریقہ تہجد کا ہمارے حضرت نے بتایا کہ بھائی آپ عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے, دو سنت پڑھ لی آپ نے عشاء کے فرض کے بعد, اس کے بعد جو دو رکعت اور ہو سکے تو چار رکعت وتر سے پہلے آپ پڑھ لیں. حدیث پاک میں ہے کہ جو نماز عشاء کے فرض کے بعد وتر سے پہلے پڑھی جائے گی فہو قیام اللیل, وہ تہجد میں شمار ہوگی. یہ آسان تہجد ہمارے حضرت نے بتائی. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ خوشبو کیسے ملے گی؟ حافظ قرآن, حافظ قرآن بھی پڑھے, عام آدمی بھی پڑھے جس نے یہ نہیں کیا, لیکن حافظ قرآن کے لیے آپ نے خاص فرمایا کہ وہ قیام اللیل, اس کو قیام اللیل بھی ہونا چاہیے, حافظ قرآن کو قائم اللیل بھی ہونا چاہیے. تو اس کی کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث پاک میں بتایا گیا ہے علیکم بقیام اللیل, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اوپر قیام اللیل کو لازم کر لو, لازم کر لو. اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ چار فائدے بتائیں, چار خوشبوئیں میرے حضرت فرماتے تھے کہ چار خوشبوؤں میں وہ انسان بس جائے گا جو قیام اللیل کرے گا, جو تہجد پڑھے گا. اور آسان تہجد ہم نے آپ کو بتا دی, ہاں. تو چار خوشبوئیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ, پہلی خوشبو کیا ہے؟ کہ تمہارا شمار تمام صالحین کے رجسٹر میں ہو جائے گا. فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ, بنی آدم سے لے کر آج تک کے جتنے صالحین اللہ کے رجسٹر میں درج ہیں ان میں تمہارا بھی نام آ جائے گا. فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ, ہے نا. وَإِنَّهَا قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ, دوسری خوشبو کیا ہے؟ کہ تمہارے رب کی قرب تم کو نصیب ہوگا. اپنے رب کا قرب نصیب کرنے والی تہجد کی نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب دینے والی نماز ہے, ہے نا. دو خوشبوئیں ہو گئیں. تیسری ومغفرت للسیئات, اور یہ تہجد تمہارے لیے گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جائے گی. بلی کا پیخانہ, کتے کا پیخانہ لگا ہوا ہے, اس پہ لاکھ خوشبو لگاؤ کوئی فائدہ ہوگا؟ بدبو ہی آئے گی اس کے ساتھ, ہے نا. وہ یہ تیز تو نہیں ہے. اچھا, تو فرمایا اب یہ گناہ جو ہے نا, گناہ اللہ کی نافرمانی, یہ بلی کتے کے پیخانے سے بھی بدتر چیز ہے, بہت بری چیز ہے, گھن والی چیز ہے, غلیظ چیز ہے. تو کیا ہوگا اس تہجد پڑھنے سے؟ کہ تمہارے گناہوں کو بھی مٹانے والی ہے, مغفرت للسیئات, تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گی, مٹا دے گی گناہوں کو. تین خوشبو ہو گئی. اور چوتھی خوشبو فرمایا وہ منہات عن الاثم, کہ گناہوں سے بھی بچنے کی طاقت پیدا کر دے گی. خود ہی گناہ سے دل نفرت کرنے لگے گا, گناہوں سے بچنے لگے گا اور اللہ کا مقرر ہو جائے گا. تو فرمایا کہ یہ اصحاب اللیل جو ہیں, یہ یعنی حفاظ قرآن کو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. حضرت نے فرمایا کہ بعض لوگ حفظ اس لیے نہیں کراتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کے روٹیاں توڑے گا مدرسے کی. میرے حضرت فرماتے تھے کہ روٹیاں وہی لوگ توڑتے ہیں کہ جو اللہ والے نہیں ہوتے ہیں, جن کو قرآن کی دولت کا پتہ ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے اس شخص نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ چیز مل گئی جس نے مجھے عمر کے دن, عمر تو خلیفۃ المومنین تھے نا, بیت المال چلاتے تھے, اتنے بڑے خلیفہ سے مجھے اللہ نے مستغنی کر دیا, بادشاہ سے مجھے مستغنی کر دیا, کلام اللہ میں وہ چیز مل گئی. تو وہی لوگ ٹکڑوں پہ پلتے ہیں مدرسے میں جو اللہ والے نہیں بنتے ہیں, دل کی صفائی نہیں کراتے ہیں, اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کر اپنے کو مٹاتے نہیں ہیں, اخلاص نہیں سیکھتے, اللہ پر نظر نہیں رکھتے. بلکہ ان کی بھی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ بیٹا تو ہم بھی مانگ کے کھاتے ہیں تو بھی مانگ کے کھا لے, ہے نا. ایسا نہ ہونا چاہیے, بلکہ حفاظ کرام کو اس دولت کا احساس ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ جو حافظ قرآن پاک اللہ والا ہوگا اور اللہ سے اس کا خاص تعلق ہوگا, وہ دوسروں کی کیا روٹیاں توڑے گا, دوسری رو کی روٹیوں پہ کیا نظر کرے گا, بلکہ لوگ تمنا کریں گے کاش یہ حافظ صاحب ہمارے گھر میں آ کے دعوت قبول کر لیں. وہ ان کی خوشامد کرے گا کہ آپ ہمارے یہاں کے کچھ کھا پی لیجیے. اللہ والا تو ہم بن کے دیکھیں, کسی اللہ والے سے تعلق تو ہم کر کے دیکھیں, پھر پتا چلے گا کہ قرآن پاک کیا دولت ہے, پھر پتا چلے گا ان چیزوں کا. تو اس سلسلے میں میں نے اس میں سلسلہ کوئی نہیں رکھا, ترتیب کوئی نہیں ہے, بس اس لیے کہ ورنہ اگر میں ترتیب کے حساب سے بیان کرتا تو وہ اور بھی زیادہ طویل ہو جاتا, ابھی بھی کافی وقت ہو گیا. تو بہرحال میں نے آپ کو یہ سب باتیں جو کچھ تھی نوٹ کی تھی آج بتا دی. اور ایک یہ مزاحی بات ہمارے حضرت نے سنائی تھی، واقعہ وہ بھی سنا دوں، کہ ایک شخص جو ہے اس کے پاس کہیں سے وہ انجیر آئی، انجیر اس کو بہت پسند تھی، تو کسی نے اس کو ہدیہ دی تھی، وہ ابھی انجیر کھا ہی رہا تھا کہ ایک قاری صاحب کو آتے دیکھا اپنے پرانے یار کو کہ قاری صاحب وہ آ رہے ہیں، تو اس نے جلدی سے انجیر کو کپڑے کے نیچے چھپا دیا کہ اگر یہ آ گئے تو پھر میں کہاں کھا سکوں گا، یہ کھا جائیں گے، تو اس نے اس کو چھپا دیا۔ تو جب قاری صاحب آئے تو انہوں نے کہا بھائی چلو قاری صاحب کو خوش کرنے کے لیے ہم کچھ ان سے فرمائش کر دیتے ہیں کہ آپ کچھ تلاوت سنا دیجیے۔ کہا کہ بھائی آپ کچھ تلاوت کر دیجیے ہم خوش ہو جائیں، اللہ کا کلام سن لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہاں سے شروع کیا، سورہ تین سنانا شروع کیا، لیکن شروع کہاں سے کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والزیتون وطور سینین۔ انہوں نے کہا ارے آپ نے تین تو پڑھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا تین میں کیسے پڑھوں، تین تو چادر کے نیچے چھپی ہوئی ہے، کیونکہ تین نام ہے انجیر کو، تین کہتے ہیں عربی میں۔ انہوں نے کہا میں تین پڑھ کے کیا کروں، تو چادر کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ایک مزاح کی بات، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ تھوڑا بہت مزاح بھی کر لیتے ہیں تاکہ اس سے بشاشت پیدا ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے، ادخال السرور فی قلب المؤمن افضل من عبادت الثقلین، کہ لوگوں کسی کے دل میں خوشی داخل کر دینا، کسی مومن کو خوش کر دینا، یہ بڑی بھاری بھاری عبادتوں سے افضل ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بھائی سے بھائی مسکرا کر مل لے، یہ بھی صدقہ ہے، دل خوش ہو گیا نا۔ ایک آدمی روکھے چہرے سے ملتا ہے کتنا برا معلوم ہوتا ہے، سلام کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا، اور ایک آدمی مسکرا کے چپکے ملتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسکرانا بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بن جاتا ہے، اور بھاری بھاری عبادتوں سے افضل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق بھی مانگنا چاہیے، کہ اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے، برے اخلاق سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، کہ اچھے اخلاق والے کے ساتھ سب لوگ چمٹتے ہیں اور برے اخلاق والے سے تو دور رہنے ہی لوگ پسند کرتے ہیں، بھائی معلوم نہیں کب ہماری بے عزتی کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق سے بھی نواز دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب وقت تو کافی ہو گیا، ایک حدیث شریف ہمارا معمول ہے پڑھ لیں، پانچ پانچ منٹ، دیر تو نہیں ہو رہی، اچھا یہ روزانہ کا معمول ہے تو اس لیے مختصر مختصر ہیں دو تین چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت ہے۔ وعن عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوالله لفقر اخشى لا افقر لل افقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتهلككم کما اهلکتهم۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے فقر و افلاس سے نہیں ڈرتا، بلکہ اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کی جائے جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر کشادہ کی گئی تھی، پھر تم دنیا کی محبت اور رغبت میں گرفتار ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے والے گرفتار ہوئے تھے، اور یہ دنیا پھر تم کو ہلاک کر دے گی جس طرح تم سے پہلے والوں کو ہلاک کیا تھا۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں دنیا کی کشادگی سے وہ وسعت مراد ہے جو ضرورت سے زائد ہو، اور یہی حالت غفلت اور گمراہی کا سبب ہوتی ہے، چونکہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، جیسا کہ دوسری حدیث شریف میں مذکور ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی فراوانی اور زیادتی سے امت پر گمراہی کا اندیشہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ نہیں ڈرتا میں امت پر فقر و افلاس سے، مطلب یہ کہ اس حالت میں اکثر سلامتی رہتی ہے جو مفید ہے امت کو، اور فقر سے مراد اس جگہ یہ ہے کہ تمام ضروریات دین اور دنیا کی موجود نہ ہو، یعنی کسی قدر تنگی اور پریشانی سے گزر ہوتی ہو، البتہ زیادہ تنگی جو کفر تک پہنچا دے وہ فقر یہاں مراد نہیں، کیونکہ ایسے فقر سے پناہ آئی ہے۔ قاد الفقر ان یکون کفرا، حدیث میں ہے کہ شدید تنگ دستی بھی کبھی کمزور ایمان والوں کو کفر تک پہنچا دینے کا سبب بن جاتی ہے، حق تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا بأس بالغنا لمن اتق اللہ عز وجل، کہ مالداری اس شخص کو مضر نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو مالدار متقی نہیں ہے انہی کو مال نے آخرت سے غافل کر رکھا ہے، اور نافرمانیوں میں اپنے مال بے دریغ صرف کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بعض عادات و فصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور متفرق سنتیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو لوگوں کو آگے سے ہٹایا نہیں جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے، اگر کوئی سوال کرتا اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے ورنہ خاموش ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے جب تک کہ وہ خود نہ پھیر لیتا، اور اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے، اور جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان نہیں ہٹاتے تھے. نشر الطیف فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واقعہ معراج شریف میں، بخاری شریف میں ہے کہ پھر مجھ کو جبریل علیہ السلام آگے لے کر چڑھے، یہاں تک کہ چھٹے آسمان تک پہنچے اور دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں. پوچھا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ کہا ہاں. کہا گیا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے. جب میں وہاں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ موسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح کو. پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ روئے. ان سے پوچھا گیا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان پیغمبر میرے بعد مبعوث ہوئے، جن کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت میں داخل ہونے والوں سے بہت زیادہ ہوں گے، تو مجھ کو اپنی امت پر حسرت ہے کہ انہوں نے میرا اس طرح اتباع نہ کیا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کی اطاعت کرے گی. اس لیے میری امت کے ایسے لوگ جنت سے محروم رہے تو ان کے حال پر مجھے رونا آتا ہے. اب دعا کر لیجئے بھائی، ختم قرآن پاک جہاں بھی ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب قرآن پاک ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دو دعاؤں کا اختیار دیتے ہیں، اور بعض میں ایک دعا کا ہے کہ وہ چاہے یہیں پر مانگ لے چاہے آخرت میں مانگ لے، اس کو اختیار بھی دے دیتے ہیں. تو جس کو چاہے وہ یہاں اپنی حاجت مانگ لے، اور جس کو چاہے آخرت کے لیے مؤخر رکھے کہ جب آخرت کا معاملہ پڑے گا بڑا سخت، اس وقت دعاؤں کی بڑی ضرورت ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرمائیں گے. بہرحال ختم قرآن پاک مبارک موقع ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ختم قرآن پاک تراویح میں قبول فرمائے اور اس کو اپنے شایان شان قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الہ العالمین، ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اللہ، آج تک جو ہم نے کوتاہی غفلت کی ہے، اے اللہ آپ کے احکامات کی پامالی کی ہے، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، اور اے اللہ آئندہ زندگی کو پورے طریقے سے اپنے قرآن پاک، اپنے شریعت کے اور سنت کے مطابق چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو. اے اللہ آپ کے محبوب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو قرآن پاک ختم ہوا تراویح کے اندر، اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے، اور ہمیں اے اللہ اس کے شایان شان ہمیں اس کا بدلہ عطا فرما دیجئے، اور اس کی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں نواز دیجئے، اور اس کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما دیجئے، اور اس کے اندر جو علوم و معارف ہیں اے اللہ اس کو بھی ہمیں ہمارے دلوں کو اس سے سیراب فرما دیجئے، اور اے اللہ اس کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، اور اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق ہمیں عطا فرما دیجئے، تلاوت کلام پاک کا صبح و شام ذوق عطا فرما دیجئے تلاوت کا، اے اللہ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے، جس واسطے سے اللہ قرآن پاک کو اپنے لیے مانگا ہے اور ہمیں سکھلایا ہے، اے اللہ ہمیں اسی طرح اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اللہ ایک اس کے ایک ایک حرف کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اللہ اس کا پورا پورا ثواب ہمیں عطا فرما دیجئے، پوری پوری نعمتوں سے مالا مال فرما دیجئے. اگرچہ اللہ اس میں ہماری کوتاہیاں بھی ہوں گی، ہمارے قصور بھی ہوں گے، غلطیاں بھی ہوں گی، بھول چوک بھی ہوگی، اے اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے. اے اللہ اپنے شایان شان، کون آپ کی عبادت کر سکتا ہے؟ کون آپ کے کلام پاک کو، آپ کے شایان نشان پڑھ سکتا ہے؟ اے اللہ ہمارے قصور کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ سننے والے کو بھی عطا فرمائیے، سنانے والے کو بھی عطا فرمائیے، دونوں حضرات کو اور جتنے بھی مقتدی ہیں، اے اللہ سب کے سب کو قبول فرمائیے، سب کو اللہ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دیجئے، اور اللہ اس کے معنی کو بھی سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اس میں جو احکامات آپ نے فرمائے سب ہمارے بھلے کے لیے ہیں. پورے کا پورا قرآن، پوری کی پوری شریعت، سب کا سب ہمارے بھلے کے لیے ہے. اے اللہ ہمیں نیک سمجھ عطا فرما دیجئے. ہماری عقلیں ٹیڑی ہو گئی ہیں, ہم زمانے کو دیکھتے ہیں, رواج کو دیکھتے ہیں, برادریوں کو دیکھتے ہیں, لیکن آپ کا حکم نہیں دیکھتے. آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں دیکھتے, آپ کا چلن نہیں دیکھتے, صحابہ کا چلن نہیں دیکھتے, تابعین کا چلن نہیں دیکھتے, تبع تابعین کا چلن نہیں دیکھتے, اولیاء اللہ کا چلن نہیں دیکھتے. ہم دیکھتے ہیں تو زمانے کو دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں تو یہود و نصارہ کے نظارہ کو دیکھتے ہیں, ان کے جیسے کام کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں, ان کے جیسے حلیے بنانے کو اچھا سمجھتے ہیں. آپ نے تو ان کو کلام پاک میں فرمایا ہے کہ جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے بدتر ہیں. اولئک کل انعام بل ہم اضل, یہ تو جانور ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. اے اللہ ہم جانوروں کی نقل کرنے کو اچھا سمجھ رہے ہیں. آج ہماری عقلیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں, ہماری آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں, ہماری بصارت جو ہے اس میں خلل آ گیا ہے, ہماری عقل میں خلل آ گیا ہے. اے اللہ ہم سب کو سیدھا اور سچا راستہ عطا فرما, اپنے پیارے حبیب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سر سے پیر تک ظاہراً بھی باطناً بھی اپنانے کی توفیق نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک سے ہمیں حصہ عطا فرما, آپ جیسے اخلاق ہمیں عطا فرما. اللہ ہم سب کے دل بدل دے, اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر دے دے. اے اللہ آخرت کی فکر دے دے. اے اللہ ہم سب کو نیک اللہ والا بنا دے, ہم سب کو جذب فرما لے. الہ العالمین ہماری دنیاوی ضرورتوں کے لیے بھی آپ کافی ہو جائیے, ہم سب کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرمائیے. اللہ ہم تو کمزور ایمان ہیں, ہمیں دنیا ضرورت سے زیادہ دے دیجئے, لیکن اے اللہ وہ دنیا جو آپ سے غافل کر دے اور جو ہمیں ہلاکت میں ڈال دے, اے اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں روزیوں میں خوب برکت دے, ہمارے رزق میں خوب وسعت دے, تقویٰ کامل کے ساتھ, اپنی اطاعت کے ساتھ, اپنی وفاداری کے ساتھ. اور اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے. اور اللہ جن کے رشتے ہو گئے, کہیں مرد ظلم کر رہا ہے عورت پر, کہیں عورت ظلم کر رہی ہے مرد پر, کبھی ناچاپیاں ہیں, کہیں نا اتفاقیاں ہیں, کہیں طلاق طلاقی ہے, کہیں جھگڑے ہیں, اے اللہ آپ اپنے کرم سے تمام رشتے داروں کو آپس میں پیار محبت اور اتفاق نصیب فرما دے. اے اللہ دلوں کو سکون عطا فرما دے, آپس میں بھائی چارہ عطا فرما دے. اے اللہ آج مسلمان مسلمان سے لڑ رہا ہے, اے اللہ ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرما دے, آپس میں بھائی بھائی کر دے. اے اللہ باقوت نصیب فرما دے, اور اے اللہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے. آج حق چھیننے کی باتیں ہوتی ہیں, اے اللہ ہمیں آپ سے چاہیے کہ ہمیں حق ادا کرنے والا بنا دیجئے. جب حق ادا کرنے والے ہو جائیں گے تو چھیننے والا کون ہوگا. اے اللہ ہمیں حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنا دے. اور اے اللہ جن کے اولاد نہیں ہے, اے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے. اور اے اللہ جن کی اولاد ہے, ہماری سب کی اولادوں کو اور بچے بچے کو, ہمارے بڑوں کو, ہمارے بچوں کو, اے اللہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو جلد فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. الہ العالمین لوگ کچھ کو کچھ مانگتے ہیں, کوئی کچھ مانگتا ہے, کوئی تجھ سے کچھ, کوئی کچھ مانگتا ہے. الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے اور آپ ہمارے ہو جائیے. اے اللہ ہم کو اپنی ذات عالی عطا فرما دے, اپنا خاص تعلق نصیب فرما دے. اے اللہ تو کر دے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, الہی رہوں اس خبردار تیرا. اور کوئی تجھ سے کچھ, کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں ہوں ایک طلبگار تیرا. اے اللہ ہم آپ کے طلبگار ہیں, آپ کی ذات عالی سے آپ کی ذات عالی کو مانگتے ہیں. جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اے اللہ اگر آپ ہی ہمیں نہ ملے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. اے اللہ اپنی مہربانی فرما دیجئے اور ہم کو سیدھا اور سچا سنت اور شریعت کا راستہ عطا فرمائیے. گمراہوں گمراہی سے اور جو فتنے طرح طرح کے فتنے, گمراہ کن فتنے پیدا ہو رہے ہیں, اور لوگ موبائلوں سے دین سیکھنے کے چکر میں ہیں, کیبلوں سے دین سیکھنے کے چکر میں ہیں, اے اللہ ہم سب کو اس فتنے سے حفاظت فرمائیے اور ہمیں سچے اللہ والے سچے رہنما عطا فرمائیے جو آپ تک ہمیں بالغ منزل کر دیں. الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دیجئے, اور جو نہیں مانگا اے اللہ اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دیجئے. ایک بچے کی بینائی بہت کمزور ہے اور ڈاکٹروں نے جو ہے اس میں زیادہ پر امید نہیں دلائی ہے. اے اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں, اے اللہ آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اے اللہ اس بچے کو اور جتنے بچے ایسے ہیں سب کو اے اللہ خوب اچھی بینائی عطا فرما دے. اور اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی یا نہیں بھی کی, کرنا چاہتے تھے یا نہیں بھی کی, اے اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے. اللہ ہم میں سے کسی کو بھی اس مبارک موقع پر محروم نہ فرما. اے اللہ کسی کو بھی اس مبارک موقع پر محروم نہ فرما. اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ ہماری تمام نیک مرادوں کو پورا فرما. اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما, درجات عالیہ درجات قرب بے انتہا عطا فرما, میرے والدین کی مغفرت فرما اور جس جس کے والدین اور رشتے دار دنیا سے چلے گئے, اے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما اور درجات ان کے بلند فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.